نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 242 آیت نمبر 1-29 سورۃ الفتح. لیسن نمبر 242 آیت نمبر 1-29 سورۃ الفتح.
قرآن پاک کی 48 نمبر کی سورہ ہے، مدنی سورت ہے، 4 رکوع، 29 یعنی 29 آیات ہیں، 568 کلمات ہیں، 2569 یعنی 2559 حروف ہیں. ترتیب کے اعتبار سے تو 48 کی ہے، لیکن مدنی صورتوں میں 111 نمبر ہے، اور سورت کا نام ہی ہمیں اس کے بہت سارے مضامین کی خبر دیتا ہے. اور اس چیز پہ بھی اتفاق ہے کہ یہ سورت سن 6 ہجری میں نازل ہوئی. تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ جائیں گے تو ساتھ ہی یہ بات سمجھ آ جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے ہوئے تقریباً 6 سال ہو چکے تھے. صحابہ کرام جو مکہ سے بہت محبت کرتے تھے، خاص طور پہ بیت اللہ کے حج اور عمرے کی وجہ سے، تو وہ اس چیز کو بہت زیادہ مس کرتے تھے کہ ہم اتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کرنے گئے ہیں. اب نبی کا خواب جو ہوتا ہے یہ حجت ہوتا ہے، ایک قسم کی وحی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا کہ آپ عمرہ کریں گے. جب آپ صبح اٹھے، آپ نے اعلان کر دیا کہ ہم عمرے کے لیے جائیں گے، جس کو بھی ساتھ چلنا ہے وہ چلے، تیاری کا حکم دے دیا گیا. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ تھوڑے ہی دن میں 1400 تقریباً 1400 صحابہ کرام جو تھے وہ تیار ہو گئے. خوشی بھی تھی، اب جیسے ہم بہت سال سے اگر حج یا عمرے پہ نہ جائیں تو ہمیں موقع ملے تو خوشی سے جائیں گے. بڑے جوش سے سب گئے، کسی قسم کی کوئی جنگ کی نیت نہیں تھی. احرام میں تھے، حدی کے جانور یعنی جو وہاں قربان کرنے تھے وہ جانور بھی ساتھ تھے، عورتیں بھی ساتھ تھیں، بچے بھی تھے. یعنی کسی طرف سے یہ لگ نہیں رہا تھا کہ یہ کوئی جنگ کرنے جا رہے ہیں یا ان کا کوئی اور مقصد ہے. مسلمان مدینہ سے نکلے، لیکن ابھی مکہ کے قریب ہی تھے. حدیبیہ نام کا ایک مقام ہے، وہاں پہنچے تو مکہ والوں نے آپ کو روک لیا. خبر ان تک بھی پہنچ چکی تھی. اور اب جب دونوں جگہ ٹسل ہوتی ہے نا، تھوڑا سا ایک کولڈ وار، ایک جنگ کی کیفیت تو تھی، پھر پیچھے غزوہ بدر ہو چکی تھی، احد ہو چکی تھی، اور بھی جنگیں ہو چکی تھی، تو انہوں نے مسلمانوں کو روکا جی کہ ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اور صرف مسلمان نہیں، دوسرے لوگ بھی آتے تھے عمرے کے لیے، کسی کو وہ منع نہیں کرتے تھے. لیکن انہوں نے اس کو انا کا مسئلہ بنایا کہ ہم پہلے آگے جا کے بات کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک قاصد بنا کے، امبیسیڈر بنا کے بھیجا گیا کہ جا کے ان سے بات چیت کریں اور انہیں بتائیں کہ ہمارا مقصد یہاں جنگ کا نہیں ہے، ہم صرف عمرے کے لیے آئے ہیں. جب مسلمانوں کی طرف سے حضرت عثمان جو تھے وہ گئے، تو پیچھے ایک افواہ پھیل گئی کہ مکہ والوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. اب اس دور میں بھی آج کی طرح قاصد کا قتل جو تھا یہ اعلان جنگ ہوتا تھا. یہ بہت ہی اس پہ تکلیف ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 1400 کے قریب جو تھے ایک درخت کے نیچے جمع کیا، اور اس درخت کے نیچے ایک بیعت لی گئی جس کو تاریخ میں بیعت رضوان کہا جاتا ہے. کیونکہ تیاری تھی نہیں، ہتھیار پاس تھے نہیں، لیکن کہا کہ دیکھو ہم عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ لیں گے، اور اس کے لیے جان بھی جا سکتی ہے، مال بھی، جو بھی ہے آپ تیار ہیں. اور حضرت عثمان کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. یعنی یہ ساری بیعت ہوئی. اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ افواہ جھوٹی تھی، کہ حضرت عثمان کو شہید نہیں کیا گیا. اب کیا ہوا کہ کچھ لوگ ادھر سے بھی آئے، اور یہاں ایک پھر ٹریٹی ہوئی تھی، ایک معاہدہ ہوا تھا جنگ کا، جس کو تاریخ میں صلح حدیبیہ کہتے ہیں. اس کے اندر مسلمانوں کو بہت زیادہ ون سائیڈڈ قسم کی شرائط ماننی پڑی تھی. ساری وہ شرائط تھیں جو مکہ والوں کے حق میں تھی اور مسلمانوں کے خلاف تھی. مثلاً ایک اس کی شرط یہ تھی کہ آئندہ 10 سال تک مسلمانوں اور کافروں کی آپس میں جنگ نہیں ہوگی، یعنی امن ہوگا، کوئی جنگ نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد دوسری شرط اس کی یہ تھی کہ قبائل جو ارد گرد بھی رہتے ہیں مکہ میں یا مدینہ میں، ان کو خود ہی اجازت ہے جو جس کے ساتھ ملنا چاہے. مسلمانوں کے ساتھ ملنا چاہے تو مل جائے، کافروں کے ساتھ ملنا چاہیں تو اس کے ساتھ ملتے جائیں۔ پھر اگلی ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مکہ سے کوئی مسلمان اپنے ولی کی اجازت کے بغیر مدینہ چلا جائے تو مسلمان اسے واپس کر دیں گے، لیکن اگر کوئی مدینہ سے مسلمان ہو کے مکہ جاتا ہے تو اس کو نہیں دیا جائے گا۔ یعنی بالکل مسلمانوں کے خلاف تھی شرط۔ پھر اگلی شرط یہ تھی کہ اس سال مسلمان عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں، بڑی سخت شرط تھی، اتنا سفر کر کے آئے ہوئے۔ آج بھی دیکھیے مدینہ سے مکہ کا سفر 7-8 گھنٹے لگ جاتے ہیں اچھی آرام دہ بسوں پہ، اور وہ بیچارے تو کہاں اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ سفر کر کے آئے تھے، لیکن ماننی پڑی، کہا کہ اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال تلواریں اپنے اندر رکھے ہوئے صرف 3 دن کے لیے آئیں گے اور عمرہ کرنے کی اجازت ان کو ہوگی۔ یعنی اس طرح کی کچھ بہت ہی زیادہ ایسی شرائط تھی کہ جس کو ایک انسان سن کے پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرائط کیوں مان رہے ہیں۔ پھر اس میں اور بھی کچھ شرائط تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس موقع پہ کہا، اللہ کے نبی آپ یہ شرائط کیوں مان رہے ہیں؟ آپ کیوں ان سے دب رہے ہیں؟ کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ کیا اسلام سچا دین نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا، عمر میں جانتا ہوں، یعنی عمر کہتے ہیں کہ اس موقع پہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تلخ کلامی کی یا تھوڑی سی اونچی بات کر دی، مجھے اس کا اتنا بعد میں ملال رہا کہ میں نے اس کے لیے کتنی نیکیاں کی کہ اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے، میں نے روزے رکھے، میں نے غلاموں کو آزاد کیا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے میں نے ذرا سی اونچی بات کر دی ہے۔ بہرحال جب مسلمان بہت ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اس سفر سے واپس جانے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احرام کھول دو۔ اب یہ واحد موقع تھا کہ اللہ کے نبی کے ساتھیوں نے آپ کی بات سن کے کوئی ایکشن نہیں لیا، اتنا غم تھا اور درد تھا کہ دروازے پہ آئے ہوئے اور یہاں سے واپس چلے جائیں، کسی نے احرام نہیں کھولا۔ اللہ کے نبی اور ایک لیڈر کے لیے یہ بات بہت تکلیف دہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی بات کہے اور اتنے اخلاص سے کہے اور پھر بھی کوئی نہ مانے۔ اللہ کے نبی اتنے رنجیدہ ہوئے کہ اپنے حجرے میں چلے گئے۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کی بیوی محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ جب انہوں نے آپ کو بڑے رنجیدہ دیکھا تو کہا، اللہ کے نبی آپ غم نہ کریں، اصل میں یہ بڑے جوش میں تھے، ان کو شوق بہت ہے اس کام کا، اس لیے انہوں نے آپ کی بات نہیں سنی۔ آپ ایسا کریں، باہر جا کے آپ اپنا احرام کھول کے اور اپنے بالوں کو موڑنا شروع کر دیں، پھر دیکھیے یہ کیا کرتے ہیں۔ آپ نے کہا اچھا، اور واقعی آپ نے یہی کیا، باہر گیا، آپ نے اپنا احرام کھولا، اپنے بالوں کو موڑنے لگے، بس پھر صحابہ کرام برداشت نہیں کر سکے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کوئی کام کریں اور ہم نہ کریں، یہ برداشت کی بات نہیں تھی۔ پھر تو صحابہ کرام اتنی تیزی سے ایک دوسرے کے بال اپنے موڑ رہے تھے، کیسے لگتا تھا کہ گردنے موڑ دیں گے۔ وہیں جانوروں کو ذبح کیا گیا اور قافلہ واپس پلٹا۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورۃ فتح نازل ہو گئی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اس وقت پھر لوگوں نے جانا کہ یہ اصل میں اس فتح مبین کی خوشخبری تھی۔ تو اسی کا تذکرہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اے نبی ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کر دی، کیوں؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر وما تأخر ویتم نعمته علیک علیک ویہدیک صراطا مستقیما، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی اور پچھلی لغزشیں معاف کر دے اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے اور آپ کو سیدھی راہ پر چلائے، اور کیا کرے، وینصرک اللہ نصرا عزیزا، اور آپ کو زبردست نصرت عطا کرے۔ بڑی پیاری آیتیں ہیں، اے نبی ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کر دی، حالانکہ ساری وہ شرائط مان کے جا رہے تھے جو مسلمانوں کے خلاف تھی، ون سائیڈڈ صلح تھی، جس کو کہتے ہیں نا جانبدارانہ قسم کی صلح تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل میں یہی فتح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی صلح حدیبیہ بعد میں فتح مکہ کا سبب بنی، کیونکہ اس کی ایک شرط تھی کہ مسلمانوں اور کافروں کی 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، اور اسی میں ایک یہ بھی بات تھی کہ جو بھی مسلمانوں کا ساتھ دے گا اور وہ دو قبیلے آپس میں اگر لڑیں گے تو نہ مسلمان ان کی حمایت کریں گے نہ کافر کریں گے۔ لیکن 2 سال بھی نہیں گزرے تھے، سن 8 ہجری میں جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا انہوں نے کافروں کے ساتھ جن کا معاہدہ تھا آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ قبائل تھے، ناموں میں آپ کو نہیں الجھانا چاہ رہی فی الحال، अब हुआ क्या कि असूलन मक्का वालों को उनका साथ नहीं देना चाहिए था मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन उन्होंने गद्दारी की, उन्होंने उस कबीले का साथ दे दिया जिनकी दोस्ती मुसलमानों के साथ थी। अब नतीजे में जाहरी बात है कि मुसलमानों के सामने बात आ गई। अल्लाह के नबी सल्लम को जब ये पता चला कि कुरैश ने वादा खिलाफी की है, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हो गया था कि आप अब मदीना पर लश्कर तैयार करें, लेकिन अल्लाह के नबी ने दुआ की कि अल्लाह ताला किसी को खबर ना हो। यानी ये इतना प्यारा मौका है सीरत पढ़ने का, अगर आप पढ़ के देखें तो आपकी आंखें खुल जाती हैं, अमली ज़िंदगी के कितने पहलू सामने आते हैं। तो आपने कहा कि अल्लाह ताला मेरे वहाँ जाने की तब तक खबर ना हो जब तक मैं मक्का वालों के सर पे ना पहुँच जाऊँ। चुपके चुपके आपने तैयारी शुरू कर दी, किसी को नहीं बताया हम कहाँ जाएंगे। इससे बरक्स नबी सल्लम बता दिया करते थे, लेकिन इस सफ़र में आपने किसी को नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस नीयत से जा रहे हैं। फिर जब कुरैश को पता भी चला कि मुसलमान जो हैं आने की कुछ तैयारियों में सोच रहे हैं, उन्होंने अबू सुफियान को भेजा कि अब हम सॉरी करते हैं। आपने कहा नहीं होगा। मैं कहती हूँ सिर्फ इस एक वाक्य को आज के मुसलमान देख लेना कि कमिटमेंट करके ना निभाना या वादा करके तोड़ देना या किसी को किसी चीज़ की उम्मीद लगा के वो ना करना इस्लाम की नज़रों में कितना बुरा अमल है। तो शायद कभी भी कोई मुसलमान वादा खिलाफी ना करे। क्यों? कि फतह मक्का हुई सिर्फ इस बुनियाद पे थी कि मक्का वालों ने वादा तोड़ दिया। आज देखिए मुसलमान सबसे ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड, सबसे ज्यादा कानूनों को ना निभाने वाले, खुफिया रास्ते निकालने वाले, हर चीज का गलत रंग निकालने वाले। हालांकि इस्लाम कभी इस चीज को नहीं पसंद करता कि मुसलमान तो मुसलमान है, काफिर के साथ भी गदर किया जाए। धोखा या किसी के रूल्स हैं उसको फॉलो ना करना, या किसी की कोई बात जाहिर में लगे कि हम बड़े अच्छे हैं और बाद में अंदर से उन्हीं की जड़ें काट रहे हो, इस्लाम इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने मुसलमानों को एक फतह की खबर दी, और सहाबी इतने प्यार से बताते हैं कि अल्लाह के नबी अपनी ऊँटनी पर सवार थे, और ऊँटनी पर आपको पता है कि जो ऊँट पर बैठते हैं तो झटके लगते हैं, इतनी जब चलती है तो थोड़ी आवाज़ आती है। तो सहाबी जब ये हदीस बयान करते हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लम की जुबान से आयतें नाजिल हुई तो झटकों के साथ आ रही थी, इन्ना फतहना लका फतहन, यानी एक जोश और एक ऐसा वलवला था कि उस वक्त उमर कहते हैं कि मैंने ये समझा कि अल्लाह के नबी के इस फतह के अंदर क्या खबर थी। तो इससे क्या पता चलता है कि कुछ बातें अल्लाह और अल्लाह के रसूल को जो पता होती हैं वो हर एक को नहीं पता होती। आज भी देखिए इंसान दीन के किसी भी काम में निकलता है ना, हर बंदे को वो बात नहीं पता चलती जो बाद में आने वाली होती है। तो अमल की बात क्या है कि जब एक इंसान किसी भी काम में लगे तो उस वक्त तक मुकम्मल तौर पर इत्तेबा करे। जो चीज़ उसको समझ नहीं आती उसके लिए ये सोच ले कि अभी ये वक्त नहीं है। और इसके बाद जब ये सूरत नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि आज की रात मुझ पर वो सूरत नाजिल हुई है कि जो मुझे दुनिया व मा फीहा, यानी दुनिया और जो कुछ उसमें है उससे ज़्यादा महबूब है, और वो सूरत फतह है। तो इससे क्या पता चलता है कि बाज़ दफ़ा इंसान दब जाता है हालात की तहत, लेकिन उसमें खैर है। इसमें अमली ज़िंदगी की बड़ी रहनुमाई है, शोहर बीवी के मामलात में कितनी खैर है इस मामले में। बस दफ़ा आपको लग रहा है कि आप वन साइडेड मान रहे हैं बात, शोहर की ज्यादती होती है, आप कहते हैं नहीं मैं मान जाती हूँ, चुप कर जाती हूँ, आप दब गए, लेकिन अल्लाह उसी में आपकी फतह लेगा। जो औरतें या लड़कियां थोड़ा सा अपने हालात में वक्त को देख के दब जाती हैं, हाँ भाई मेरी गलती थी, होती नहीं लेकिन थी, मान लिया, कल अल्लाह उसी में फतेह मुबीन करेगा। आज आप किसी इंसानों के साथ मिलके बैठे हैं, दो लोग हैं, आपको पता है कि मेरा कसूर नहीं, लेकिन झगड़ा खत्म करने के लिए आप खामोश होते हैं, अल्लाह ताला आपका दिल ईमान से भरता है। ऐसी रिवायतें मिलती हैं कि जो बंदा झगड़ा खत्म करते हुए हक में होते हुए भी हक से पीछे हो जाए अल्लाह ताला उसको खैर देगा। मन तवाद अल्लाह ही, जो अल्लाह के लिए आजजी इख्तियार करता है, अल्लाह के लिए छोटा बनता है, अल्लाह उसको बड़ा कर देता है। और ये चीज़ हमने अपने नबी के ज़रिए से सीखी। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने आपको फतेह मुबीन दी, लियग़फिर लक अल्लाहु, ताकि अल्लाह माफ़ कर दे, मा तकद्दम मिन ज़म्बिक, जो आपकी अगली व मा तअख्खर, पिछली लफ्जिशें हैं। अब ये कौन सी लफ्जिशें थी, ये बहुत ही मिस इंटरप्रेटेड आयत है। बहुत सारे लोगों ने, आप अपने घरों में कुरान पाक रखे हों, आप देखिए बाज़ लोगों ने इसे एक आयत से इस तरह तर्जमा कर दिया, अल्लाह ताला उनको भी और हमें भी हिदायत दे कि ताकि आप लोगों के अगले और पिछले गुनाह माफ़ करें। मैंने खुद अपनी आंखों से देखी, अभी दोबारा मुझे पता था मैंने ये पढ़ाना है, ये कुरान मेरे किसी का रखा हुआ था तो उसके अंदर तर्जमा यही लिखा हुआ है कि अल्लाह ने आपको ये ताकत दे दी है कि आप लोगों के पिछले और अगले गुनाह माफ़ कर दें। اور تفسیر کیا پھر ہو گیا، آپ خود ہی سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی لوگوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کہ نبی کے گناہ کو معاف کر دیا. حالانکہ آپ دیکھیے کہ نبی کا گناہ کہاں سے آتا ہے، یہ کون سے گناہ ہیں؟ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبی ہم آپ کے گناہ معاف کر دیں، اگلے اور پچھلے، تو نبی کے گناہ کیا ہیں؟ تو پہلی بات یہ کہ جس کا جتنا بلند مرتبہ ہوتا ہے نا، اس کی ہلکی سی خطا یا لغزش بھی جو ہوتی ہے نا، وہ غلط شمار ہوتی ہے. اس کو فقہ میں کہا بھی جاتا ہے کہ جو کامل لوگ ہوتے ہیں نا، یعنی جن کو اللہ اعلیٰ مقام پہ دیکھنا چاہتا ہے، ان سے ہلکی سی لغزش بھی جو ہوتی ہے وہ عام لوگوں سے زیادہ پکڑ ہوتی ہے. ہمارے یہاں آپ نے ایک بات سنی ہوگی، معروف ہے کہ عالم کی غلطی عالم کی غلطی ہے، یعنی ایک علم والا جو غلطی کرتا ہے نا، سارے عالم کی غلطی ہے. پھر اس طرح یہ بھی بات معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ جاہل کو بار بار چھوڑے گا اور عالم کو بار بار پکڑے گا. مطلب کیا ہے کہ نبیوں سے بھی بعض دفعہ اپنے فہم یا اجتہاد کی بنیاد پہ کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ جس پہ ان کو ویسا نہیں کرنا چاہیے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے ہے؟ ایک موقع پہ عبداللہ بن ام مکتوم ایک صحابی تھے، نبینا تھے، وہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہوئے جب آپ کے پاس قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے، اور اللہ کے نبی اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح ان کے دل اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، پگھل جائیں، ان کو بتائیں. اتنے میں ایک نبینا صحابی باہر سے آئے اور انہوں نے آ کے سوال پوچھنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی نے اس سوچ سے کہ یہ تو اپنا ہی بندہ ہے نا، جیسے آپ اپنے بچے کو ڈانٹ دیتے ہیں چپ کرو، آپ کو بتا یہ کہاں جائے گا، اس وقت میں دوسرے پہ کام کر رہا ہوں، میں اس کو بلاؤں. تو اللہ کے نبی نے عبداللہ بن ام مکتوم کی بات سن کے تھوڑا سا ناگواری کا اظہار کیا. اب اللہ کو یہ آپ کی بات پسند آئی، سورت عبس نازل ہو گئی کہ عبس وتولیٰ اللہ انجا غلامہ وما یدریک اللہ یتزکی، کہ عبس وتولیٰ یعنی آپ نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا کہ آپ کے پاس ایک نابینا کیوں آ گیا. آپ کو کیا پتا کہ یہ نابینا آپ کی بات سن کے زیادہ عمل کر لے گا اور یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں یہ بات نہیں سنیں گے آپ کی. تو یہ غلطی تھی نا، خطا تھی. پھر اسی طرح بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی جو مراد تھی وہ یہ تھی کہ ان کو قتل کیا جائے، کیونکہ یہ بڑے بڑے سردار ہیں، یہ اسلام کے خلاف اور بھی سازشیں کر کے بعد میں نقصان دیں گے. لیکن اللہ کے نبی کا دل نرم تھا، آپ نے کہا نہیں، اب ان کو نہیں مارتے، فدیہ لے کے ان کو آزاد کرتے ہیں. تو اب یہ چھوٹی چھوٹی جو خطائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ معاف کر دیں گے. لی یغفرہ کے اندر جو لام ہے نا، یہ لام تعلیل کا ہے، علت کا، یعنی وجہ بتائی گئی کہ یہ فتح مبین ان تین چیزوں کا سبب ہے جو اس آیت میں آ رہی ہیں، اور یہ گناہوں کی مغفرت کا بھی سبب ہے کہ اس صلح کے بعد قبول اسلام کرنے والوں کی تعداد میں بکثرت اضافہ ہوا، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجر عظیم بھی دیا اور آپ کے گناہوں کا کفارہ بھی بنا. تو پتا کیا چلا؟ کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور آپ پر اپنی نعمت پوری کرے. یہ کون سی نعمت ہے؟ اسلام کی نعمت، یعنی پھر لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام پہ آئیں گے، اور جتنا لوگ اسلام کی طرف آئیں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے صدقہ جاریہ میں اضافہ ہوگا، کیونکہ آپ اس کام کو شروع کرنے والے تھے. اور ساتھ ہی فرما دیا کہ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو سیدھی راہ پر چلا دے. مطلب یہ ہے کہ آپ اس نیکی کے کرنے میں آگے سے آگے بڑھتے جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے مزید کام کروائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات کے نازل ہونے کا بہت گہرا اثر ہوا. آپ دیکھیے کہ ہم تو ان آیات کو بس پڑھتے ہیں نا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سینہ مبارک پہ اترتی تھی. آپ سوچئے کہ ان کو کیا محسوس ہوا ہوگا اتنی کڑی شرطیں طے کرنے کے بعد. میں نے تو آپ کو صرف چند شرائط بتائیں، ٹوٹل 10 شرائط تھیں، اور واقعی ان میں سے پھر اگلے سال عمرۃ القضاء کیا بھی گیا، صحیح بخاری کی روایت ہے. پھر اسی طرح وہ واقعہ بھی آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گی کہ جو اس سورت کی ابتدائی آیتوں کے نازل ہونے کے وقت ہوا تھا. زید بن اسلم ایک راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر یعنی حدیبیہ میں تھے اور حضرت عمر بھی آپ کے ساتھ تھے. رات کا وقت تھا، حضرت عمر نے آپ سے پوچھا تو آپ نے جواب نہ دیا، حضرت عمر نے پھر پوچھا تو بھی آپ نے کوئی جواب نہ دیا، پھر تیسری بار پوچھا تب بھی آپ نے جواب نہ دیا. آخر حضرت عمر اپنے بارے میں کہنے لگے، تیری ماں تجھ پر روئے، تو نے 3 بار عاجزی کے ساتھ رسول اللہ سے پوچھا لیکن آپ نے 1 بار بھی جواب نہ دیا. ذرا سوچیں، ہم ایک بات 3 دفعہ پوچھیں اور اگلا جواب نہ دیں تو ہم کہیں گے اچھا نہیں تو نہ سہیں، دیکھیں گے اب کام پڑے گا تو بلائیں گے ہمیں، ہم نہیں آتے. کتنی عاجزی تھی، پوچھ رہے ہیں اور وہ پوچھ یہی رہے تھے کہ اللہ کے نبی یہ کیوں مان رہے ہیں آپ یہ باتیں، لیکن کوئی جواب نہیں ملا. اس کے باوجود اللہ کے نبی کو برا کہنے کی بجائے اپنے آپ کو برا کہہ رہے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے اونٹ کو ایڑ لگائی اور لوگوں سے آگے نکل گیا، مجھے خطرہ تھا کہ اب میرے بارے میں قرآن نازل ہوگا، اتنا ڈرتے تھے کہ دیکھنا ابھی میرے بارے میں آیتیں اتریں گی کہ یہ اللہ کے نبی کے آگے ذرا تھوڑی اونچی آواز سے بولیں تو اس سے پہلے میں آگے نکل جاؤں۔ ابھی تھوڑی یہ دیر گزری تھی کہ میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی جو مجھے ہی بلا رہا تھا۔ میں ڈر گیا کہ شاید میرے بارے میں قرآن اترا۔ دیکھیے یہ ہوتا ہے اندر کا ڈر، اور یہ ایمان کے ساتھ بڑھتا ہے۔ ہم تو گناہ کر کے بھی دندناتے ہیں نا، میں نے کیا کیا، اوروں سے اتنا اچھا ہوں، لوگ اتنے نیکی کے کام کرتے ہیں، اگر ایک نہ بھی کیا تو کیا۔ یہ سٹائل نہیں تھا ان کا، کہتے ہیں آواز سن کے میں تو ڈر گیا، پھر آپ کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا آج رات مجھ پر ایک سورت اتری ہے جو مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہے جن تک سورج کی روشنی پہنچتی ہے۔ پھر آپ نے یہ سورت پڑھی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی کتاب و تفسیر کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت سہل بن حنیف ہے، کہتے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہم رسول اللہ کے ساتھ موجود تھے جب آپ نے مشرکین مکہ سے صلح کی، اگر ہم لڑنا مناسب سمجھتے تو لڑ سکتے تھے۔ حضرت عمر آئے اور آپ سے کہا کیا ہم حق پر اور یہ مشرک باطل پر نہیں؟ آپ نے کہا ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی ہے، کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول دوزخ میں نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ حضرت عمر کہنے لگے تو پھر ہم اپنے دین کو کیوں ذلیل کریں؟ دیکھیے آج کے دور کو ذرا سامنے رکھیے، حضرت عمر اس چیز کو ذلت سمجھتے تھے کہ دب کے صلح کر لی جائے، حالانکہ اس کی خیر نکلی۔ اور آج تو ہم دیکھیں کہ ہم تو اتنی بڑی بڑی شرائط مان لیتے ہیں غیر ملکوں کی، ہمارا تو بچہ بچہ گروی رکھا ہوتا ہے، پھر ہم ہل نہیں سکتے، سیدھا بھی نہیں ہو سکتے، ہمیں پہلے اجازتیں لینی پڑتی ہیں، ہم کس کس معاہدے میں بندھے ہوئے ہیں۔ لیکن حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنے دین کو ذلیل کرنا ہے اور ایسے ہی مدینہ چلے جائیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہ کر دے، یعنی ان کا فیصلہ کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا خطاب کے بیٹے، رسول میں ہوں تم نہیں، اللہ مجھے کبھی ضائع نہ کرے گا۔ حضرت عمر غصے کی حالت میں لوٹ گئے مگر قرار نہ آیا، تو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آ کر کہنے لگے کیا ہم حق پر اور یہ مشرک باطل پر نہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا خطاب کے بیٹے، اللہ کے رسول وہ ہیں تم نہیں، اور اللہ انہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس وقت سورت فتح نازل ہوئی۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے کتاب و تفسیر کی۔ تو بات یہ ہے کہ ضرورت ہے اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھنے کی۔ پھر ایک اور صحیح بخاری کی روایت ہے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں جس دن مکہ فتح ہوا اس وقت آپ یہ سورت دہرا دہرا کر خوش الحانی سے پڑھ رہے تھے۔ کتنے، دو سال بعد، یعنی سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے سفر سے واپسی پر نازل ہوئی، اور جب مکہ فتح ہوا تو آپ بڑے خوشی کے ساتھ یہ پڑھ رہے تھے۔ تو بہرحال پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر رکھی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ خیر نکلی نا، اگر بالفرض مسلمان اس وقت چلے جاتے، ذرا سوچئے، میں ایک ڈفرینٹ اینگل سے لے کے پھر آگے جانا چاہوں گی، بالفرض مسلمان کہتے ہیں نہیں جی آج کر کے جائیں گے، زندگی موت کا مسئلہ ہے جی، یہ عزت بیزتی کا مسئلہ ہے، آج ہم بیزتی سمجھتے نا ان باتوں کو، آئے ہیں تو ایسے ہی چلے جائیں، ہم تو ذاتی مسئلوں میں، چھوٹے چھوٹے شادی منگنی بیاہ میں ان باتوں پہ لڑ لڑ کے آ جاتے ہیں۔ اگر مسلمان اس وقت زبردستی کرتے نتیجہ کیا نکلتا؟ سوچے، مسلمان اپنے ملک سے دور، مدینہ کتنا دور ہے، تقریباً 500 میل کا فرق ہے، ہتھیار ان کے پاس کوئی نہیں، تیاری ان کی کوئی نہیں، مکہ والے پہلی بات ہے ان کے پاس اسلحہ موجود، دوسری بات وہ اپنے گھر میں تھے، اور آپ کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں تو بلی بھی شیر ہوتی ہے، اس وقت یہ 1400 بھی ختم ہو جانے تھے، اور اس میں بڑے بڑے ایمان والے ساتھی تھے، نتیجہ کیا ہوتا؟ ریئیکشن، ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، انتشار پھیلتا، پھر اس کے نتیجے میں دونوں جگہ جھڑپیں ہوتی۔ اسلام ایسی کسی چیز کو پسند نہیں کرتا، جہاں بات آنے لگے، یہ آپ کی زندگی کے مسئلے ہوں، یہ خاندانی مسئلے ہوں، یہ سیاسی، یہ ملکی گروہی مسئلے ہوں، جہاں دو لوگوں کا آپس میں ٹوٹ پھوٹ ہونے لگے نا، تو اسلام کہتا ہے تم پیچھے ہو جاؤ۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، ایک آپ کو مارنا چاہتے ہیں نا تالی، آپ اپنا ہاتھ پیچھے کر لے، اکیلا بجاتا ہے تو بجاتا رہے، اسلام اسی سے ہوتا ہے۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ ایک تو بہت ہی زیادہ تکلیف کی چیز ہو گئی کہ اس کی ایک شرط جو ابھی ہم نے دیکھی کہ مکہ سے اگر کوئی مسلمان ہو کے مسلمانوں کے پاس آتا ہے نا تو اس کو مسلمان قبول نہیں کریں گے۔ اب سوچے ذرا، اتفاق دیکھیے کہ ابھی یہ معاہدہ ہو رہا تھا، ابھی ریٹن پورا نہیں لکھا گیا تھا، زبانی ہو گیا، اتنے میں ایک صحابی ابو جندل رضی اللہ عنہ اپنی بیڑیاں پہنے ہوئے مسلمانوں کے پاس آئے، کون تھے؟ مکہ میں تھے، مسلمان ہوئے۔ انہی کا باپ تھا جو کافروں کی طرف سے اس معاہدے کو لکھ رہا تھا، سہیل بن عمر اس کا نام تھا۔ اپنے بیٹے کو بیڑیوں میں، زنجیروں میں ڈال کے اس نے باندھا ہوا تھا۔ جب انہوں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک آئے ہوئے ہیں، تو کسی طرح وہ جندل جو تھے اپنی زنجیریں تڑوا کے آ گئے۔ اب جب مسلمانوں کے پاس ہے، باقی صحابہ کرام کے دل میں بھی بہت تکلیف ہوئی ان کی حالت دیکھ کے، ان کو زنجیروں میں بندھا دیکھ کر کہ ابو جندل آ گئے۔ لیکن سہیل بن عمر اور دوسرے قریشیوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں، آپ نے ابھی کہہ دیا کہ کوئی کالا سے مسلمان ہو کے آئے گا تو آپ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ حالانکہ اس وقت تک ابھی لکھی ہوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اگر اللہ کے نبی چاہتے یا دوسرے لوگوں کا ریئیکشن دیکھ کے آپ کہتے نہیں جی نہیں رو، لیکن آپ نے بات نبھائی۔ دیکھیے اللہ کے نبی کتنے وعدے پورے کرنے والے تھے۔ آپ نے کہا کہ نہیں ابو جندل، صبر کرو، اللہ کے نبی آپ مجھے واپس بھیج رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ جنہوں نے پہلے بیڑیوں میں باندھا ہوا ہے، کیا وہ مجھے اب چھوڑیں گے؟ لیکن آپ نے کہا کہ ابو جندل صبر کرو، اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ نکالے گا، اور آپ نے ان کو واپس کر دیا۔ وہ روتے ہوئے واپس چلے گئے۔ آپ سوچیں کہ کتنی مشکل بات ہوتی ہے ایسے وقت میں مسلمانوں کو صبر کرنا، لیکن اللہ نے اس میں سے کیا خیر نکالی۔ جب واپس گئے ابو جندل، باپ نے جا کے اور سختی کی، یعنی جو ہنٹرز کے ساتھ کوڑوں کے ساتھ مارتے تھے، مقرر کیا کہ اس کو مارو۔ کہتے ہیں کہ 300 کے قریب جلاد ایک با ایک کر کے مقرر کیے جاتے تھے۔ اتنا مارتے تھے، اتنا مارتے تھے کہ آخر خود تھک جاتے تھے۔ کہتے تھے کہ ابو جندل تمہیں درد نہیں ہوتی؟ ہم تمہیں اتنا مارتے ہیں اور تم آہد آہد اور تم دین سے نہیں ہٹتے، تو آخر وجہ کیا ہے؟ کہتے تھے اچھا تم نے سننی ہے میری وجہ، اور میں تمہیں سناتا ہوں۔ وہ بیٹھتا، اس کو اسلام کی تبلیغ کرتے، اور وہ جلاد مسلمان ہو جاتا۔ وہ مسلمان ہوتا، پھر دوسرے کو بلاتے، تیسرے کو بلاتے، اور اس طرح ان کے مکہ میں رہنے کی وجہ سے اتنی تیزی سے مکہ میں لوگ مسلمان ہونے لگے۔ ایک اور صحابی بھی تھے، ابو بصیر ان کا نام تھا، وہ بھی کسی طرح مسلمان ہو کے جانا چاہ رہے تھے لیکن نہ ہوئے۔ بالآخر یہ دونوں، ابو جندل اور ابو بصیر، دونوں مل گئے، اور انہوں نے ایک ایسی جگہ پہ، رستہ جو مدینہ کو جاتا تھا، وہاں پڑاؤ ڈالا، اور وہاں جو قافلے گزرتے ان کا مال یہ لوٹتے، جس سے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا۔ لیکن ان دونوں کی وجہ سے وہاں ایک کثیر تعداد لوگوں کی مسلمان ہوئی، خیر نکل آئی نا۔ باقی رہ گیا اگر مسلمانوں میں سے، مثال ہے، مدینہ سے کوئی مسلمان ہو کے، کافر ہو کے مکہ جاتا ہے، تو اللہ کے نبی نے اس کو کیا کرنا تھا؟ پہلی بات، ایسا کبھی ہوتا ہی نہیں تھا، ایک دفعہ کوئی اسلام لے آتا تھا تو دوبارہ تو وہ نہیں جاتا تھا اس میں۔ اور دوسری بات، اگر کوئی چلا جائے تو اچھا چلا جائے، کیونکہ وہ مسلمانوں میں رہے گا تو وہ فتنہ ہی پھیلائے گا نا۔ تو حکمت کی باتیں اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے نبی کو سکھاتا ہے، اور باتیں پڑھ کے ہمارے بھی دل میں اس کی بات آتی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے جو نبی کو بات سکھائی تھی وہ بالکل سچ تھی، کہ یہ فتح ہی ہے، اصل میں یہی فتح مبین ہے۔ پھر یہ دیکھے، لی یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک کے اندر ایک چیز دیکھیے گا کہ ذنب، ذنوب، یہ دونوں ایک ہی لفظ ہے، ذنب واحد ہے، ذنوب اس کی جمع ہے۔ ہر اس فعل کو ذنب کہتے ہیں جس کا انجام برا ہو، اور ہر وہ کام جس کے نتیجے میں مذمت ہو۔ یہ بالکل چھوٹی بڑی لغزشوں، کوتاہیوں پہ سب کے اوپر آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ، میرے ذمہ ان کا ایک گناہ ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کہا اف اللہ ان کلیم ازن تلحم، 42 آیت ہے سورۃ توبہ کی، کہ اللہ تجھے معاف کرے تو ان کو اجازت کیوں دیتے ہو؟ پھر آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کو یہ خوشخبری ملی تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہوا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب صحابہ کرام کو آپ کوئی حکم دیتے تو ایسے کاموں کا دیتے جنہیں وہ بآسانی کر سکتے۔ صحابہ کرام عرض کرتے، ہم آپ جیسے نہیں، آپ کے تو اللہ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اس بات پر آپ غصے میں آ جاتے اور غصے کے آثار آپ کے چہرے پر نمودار ہوتے، اور فرماتے سن لو، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور جاننے والا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی کو فخر نہیں کیا کہ دیکھو اللہ نے میرے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے۔ آج بھی بعض لوگ جہالت کی وجہ سے کسی دوسرے کو نیک کہہ دیتے ہیں، جی آپ بڑے نیک ہیں اور نیک لوگوں سے دعا کرانی چاہیے۔ آپ کو کس نے کہا کوئی نیک ہے؟ اور آپ کو فتویٰ دینے کی کس نے اجازت دی؟ کبھی کسی انسان کے بارے میں ایسا نہ کریں، ان کو کیا پتہ ایک بندے کے اندر کتنے گناہ ہیں۔ ہر بندہ اپنے حالات کو جانتا ہے، اور کسی انسان کو کسی انسان کے بارے میں गुमान तो करना चाहिए, लेकिन जब आप उसको फतवा देने लगे तो ये बड़ी बुरी बात होती है। फिर इसी तरह आपको पता है कि ये बात कि अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए और आपको सीधे रास्ते पर रखा, हज़रत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के नबी इन आयतों के नाजिल होने के बाद और ज़्यादा इबादत करने लग गए। हम होते तो हम कहते ओ माशाल्लाह सारे गुनाह माफ़ हैं, खुल के करो। वो खुल के करने वाले नहीं होते थे। कहते हैं कि आप तहज्जुद की नमाज में इतना ज़्यादा क्याम फरमाते थे कि आपके पाँव तड़क जाते, आपके पाँव सूज जाते। एक रिवायत में आता है हज़रत आयशा कहती है मैंने कहा अल्लाह के नबी आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं, अल्लाह ने आपके तो सारे गुनाह माफ़ कर दिए अगले पिछले। तो आपने जवाब दिया अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? यानी कि अल्लाह ने मेरे माफ़ किए तो मैं तो इसके शुक्राने में अब नफिल पढ़ता हूँ कि अल्लाह ने मेरे गुनाह माफ़ कर दिए। फिर आपका जिस्म आखिरी उम्र में फरबा हो गया यानी थोड़ा मोटा हो गया, तो आप ये नमाज़ बैठ कर पढ़ा करते, जब रुकू का वक्त आता तो खड़े होकर कुछ किरत फरमाते फिर रुकू करते। यानी जितना लंबा क्याम था वो बैठ के पढ़ लेते, फिर रुकू से पहले खड़े होते, थोड़ा सा पढ़ते, फिर रुकू करके तो सजदा करते। ये सही बुखारी की रिवायत है। तो अल्लाह ताला ने सुलह हुदैबिया के तनाजर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चार एहसानात किए, आपकी आइंदा की गुनाहों की लग्जिशों की माफ़ी, फिर युतिम्मा नेमतहु अलैक नेमत पूरी की, और वो क्या थी कि इसके बाद अब मुसलमानों पर कोई हंगामी फिजा मुसल्लत नहीं होगी, अमन चैन होने लगा। अब हुदैबिया के बाद हालात बदल गए थे और मक्का फतह हुआ फिर तो खैर बात ही सारी फ़र्क हो गई, तो खौफ ख़त्म हो गया, अल्लाह का कलमा बुलंद हुआ। और यहदिया का सिरात मुस्तकीमा से क्या मुराद है कि फ़तह व कामरानी का रास्ता दिखाया अल्लाह ताला ने, फ़तेह मुबीन के लिए राह खुल गई, दुश्मन मغلوب हो गए, इस्लाम जो था वो आगे आने लगा। और इसी तरह चौथी चीज़ क्या मिली, वयंसुरकल्लाहु नसरन अज़ीज़ा, और अल्लाह ताला आपको को ज़बरदस्त नुसरत अता करेगा। इससे मुराद ऐसी मदद जो बज़ाहर दुश्मन को अपनी फतह नज़र आती है मगर हकीकत में वही उसकी जड़ काटने वाली है, मغلوب कर देने वाली। और अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे मामलात किए, हुदैबिया के मौके पे कुछ मोजज़ात का भी वक़ूअ हुआ था। मसलन जब मुसलमान जमा हुए तो लश्कर तकरीबन 20 दिन तक यहाँ खड़ा रहा। अब आपको पता है वहाँ पानी की कमी और सारी चीज़ों की मुश्किल थी। हज़रत जाबिर कहते हैं कि लोग सख्त प्यासे हो रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे एक छागल थी, ऐसी होता है ना एक जैसे प्याला या ग्लास, कहते हैं कि आपने उस पर से वज़ू किया, लोग आपके पास आए और आपने पूछा क्या माजरा है, कहने लगे कि अल्लाह के नबी हमारे पास वज़ू के लिए भी पानी नहीं है, यानी कुछ भी ऐसा नहीं ना पीने के लिए। जिस बर्तन में आपने वज़ू किया था तो उसमें आपने अपनी उंगलियाँ डाली और उसके बाद आपकी उंगलियों से पानी निकला, यानी ये इतना बड़ा मिरेकल है कि आपकी उंगलियों से इस इतना पानी निकला। आपने कहा कि सहाबा कराम से कि आप वज़ू भी कर लो, जिसको पीना है पी लो, और कहते 1500 के करीब लोग थे, सब ने वज़ू किया, सारे फ्रेश अप हुए, पानी पिया, और वो कहते हैं कि अगर 1 लाख भी होते लोग तो हमें काफ़ी करते। जब सारे लोग जो हैं वो सैराब हो गए, अल्लाह के हुक्म से पानी बंद हो गया, जैसे बुखारी की रिवायत है। यह आपके मौजज़ात में से था। फिर इसी तरह हज़रत बरा बिन आज़िब से भी एक रिवायत आती है कि हुदैबिया में हमारे साथ जब 1400 के करीब लोग थे उससे ज़्यादा, तो एक कुआं था उसके अंदर पानी नीचे उतर चुका था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब लोग आए कि पानी नहीं है तो हम क्या करें, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि इसके अंदर से जाके पानी का एक डोल ले आओ। छोटा सा डोल लाए, उसमें आपने अपना लुआब डाला, कहा कि उसमें डाल दो और कुछ देर के लिए इसमें से पानी ना निकालना। और कहते हैं कि उसके बाद यानी उस कुएं में इतना पानी आ गया कि इंसानों के साथ जानवरों को भी पानी पिलाया जाता। तो इससे क्या पता चलता है कि ये अल्लाह ताला की रहमतें थी और ये सिर्फ नबी तक थी। अब आज कहें कि कोई बुजुर्ग ये कुछ करे, नहीं कर सकता, नबी का मुकाम जो है वो अलग है। आप इसी मौके पे आपने कहा कि अल्लाह की रहमत से बारिश भी होगी, यानी आप देखिए वहाँ जहाँ डेजर्ट है और बारिश नहीं होती उस मौके पे बारिश होने लगी। तो जैद बिन खालिद जोहनी हैं, कहते हैं कि हुदैबिया में आपने हमें सुबह की नमाज़ पढ़ाई और रात को बारिश हो चुकी थी। जब नमाज से फारिग हुए तो लोगों की तरफ मुतवज्जो कि आपने कहा तुम्हें मालूम है, यानी अंदाज़ कितना प्यारा होता था आपका, तुम जानते हो कि तुम्हारा परवरदिगार अल्लाह अज़्ज़वजल क्या फरमाता है। तो सहाबा ने कहा कि अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आज सुबह मेरे कुछ बंदे मोमिन होंगे और कुछ काफिर होंगे। वो कैसे कहा, जिसने ये कहा कि ये बारिश अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से हुई वो तो मोमिन है और सितारों का मुनकिर है, اور جس نے کہا یہ بارش فلاں ستارے کے فلاں نچھتر میں داخل ہونے سے ہوئی تو اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستاروں کا وہ مومن ہوا. یہ بھی بخاری کی روایت ہے, یعنی اس دور میں یہ رواج تھا, کہتے تھے یہ بارش ہوتی نا یہ ستاروں کی دیویاں ہم پہ کرتی ہیں, فلاں تارہ ہم سے خوش ہوتا ہے تو وہ ہمارے لیے بارش برساتا ہے, حالانکہ بارش تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. تو اس طرح کے بہت سارے ایمان افروز واقعات ہیں جو اس سفر میں ہمیں اللہ کے نبی کے ذریعے ملتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی قرآن پاک کی کوئی ایسی آیات آتی ہیں جس میں سیرت کا دخل ہو تو بس میرا تو دل چاہتا ہے کہ پھر تفسیر سے ساتھ ساتھ سیرت شروع کروا دی جائے, اور جو اس عملی پہلوؤں کو سامنے لانے کا مزہ آتا ہے نا وہ اس کے بغیر نہیں ہوتا. ایک دفعہ یہاں تلاوت سنیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ویتم نعمته عليك ویہدیك صراطا مستقیما وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا